الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق يجمعين بارئ الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أفضل السفراء المقربين وحبيب إله العالمين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. گزشتہ جمعے کو ہمارا موضوع تھا نجس چیز کو پاک کرنے کا طریقہ. یہ مسئلہ اگرچہ کئی ہفتے جاری رہنے والا مسئلہ ہے مگر صرف اس خیال سے کہ شروع میں ایک مرتبہ مکمل تفصیل کے ساتھ یہ معلوم ہو جائے کہ دنیا میں جتنی نجس چیزیں ہیں ان سب کو پانی سے پاک کرنے میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا اور کتنی کتنی مرتبہ پانی ڈالنا ضروری ہوگا. ایک ہی جگہ پر ساری گفتگو ہو گئی تھی، اب وہی مسائل دوبارہ دہرائے جائیں گے مگر ذرا تفصیلات کے ساتھ اور شرائط کے ساتھ. تو آج ہماری گفتگو کا عنوان ہوگا پاک کرنے کی شرائط اور کپڑا پاک کرنے کا طریقہ. وقت ہوا تو کسی میں ایک مرتبہ پھر واشنگ مشین کے مسئلے کو بھی بیان کر دیا جائے گا. ابتدا ہی سے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں کہ مطہرات یعنی وہ چیزیں جو اسلام کے اعتبار سے اتنی طاقت اور صلاحیت رکھتی ہیں کہ دوسری نجس چیزوں کو پاک کر سکے ہیں، کل 13 ہیں مطہرات جن میں اتنی صلاحیت اور طاقت ہے کہ وہ خود تو پاک ہیں مگر دوسروں کو بھی پاک کر سکیں. شریعت کے اعتبار سے ان کی تعداد کل 13 ہے. ان 13 میں سے دو کا بیان مکمل طور پہ گزر چکا ہے. نمبر 1، استنجا میں پیخانے کے مقام کو پاک کرنے والے پتھر. یہ سب سے پہلا مطہر ہم نے بیان کر دیا تھا تقریباً 3 مہینے پہلے. نمبر 2، عین نجس کا زائل ہو جانا، یعنی جو نجاست کہیں لگ گئی ہے جس کو پاک کرنا ہمارا مسئلہ، بس وہ نجاست ہٹ جائے اور وہ چیز خود بہت پاک ہو گئی. نجاست کا ہٹنا ہی مطہر ہے، یعنی پاک کر دیتا ہے. یہ جانوروں کے بارے میں تھا، جانور کے جسم پر جب نجاست لگ جائے تو دوبارہ اسے پانی ڈال کے پاک نہیں کرنا ہے، نجاست ختم ہو گئی اور وہ پاک. چنانچہ بلی نے اگر چوہا کھایا بھی ہے اور خون اس کے منہ میں بھی لگا، اگر جیسے ہی یہ خون ختم ہوگا اس نے کسی چیز سے اپنا منہ رگڑا اور یہ خون ختم ہو گیا، اس کا منہ پاک ہے. اور انسان کے جسم کے اندرونی اعضا جیسے ناک کے اندر، کان کے اندر، منہ کے اندر، یہ اگر نجس ہو جائیں تو جیسے ہی ان کی نجاست ختم ہوگی بغیر پانی ڈالے ہوئے یہ پاک ہو جائیں گے. تو نجس غذا کھانے کے بعد دانت یا زبان کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی وہ چیز ختم ہوگی ویسے ہی منہ کا اندر کا حصہ پاک ہو گیا. تو یہ دو مطہر بیان ہو چکے تھے، استنجا میں استعمال ہونے والے پتھر اور نجاست کا ختم ہونا. تیسرا مطہر جو اصل میں سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے پانی، جس پر ہماری گفتگو شروع ہوئی. پانی جیسا کہ پچھلے درس میں بھی بیان کر دیا گیا کہ مطہرات میں سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ اسی کی مدد سے نجاستیں سب سے زیادہ دور ہو سکتی ہیں. پانی میں اتنی طاقت ہے کہ تقریباً ہر متنجس کو، یعنی نجس ہونے والی چیز کو پاک کر دیتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو اس میں اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ خود یہ عین نجس کو بھی، جو قیامت تک بات نہیں ہو سکتی تھی اسے بھی بات کر دیا کرتا ہے بعض حالات میں، جیسے مردار عین نجیب ہے، لیکن مسلمان کی میت مردار ہونے کے بعد جب تین مرتبہ پانی سے دھو لی جائے غسل کی نیت کر کے تو اب وہ پاک ہو گئی۔ یہ تو جو کچھ میں نے بتایا یہ تو فقط ایک معلومات والا مسئلہ ہے، تو خلاصہ اتنا کہ پانی اتنا بہتر اور اتنا طاقتور اور اتنا اعلیٰ ترین متحد پاک کرنے والی چیز ہے کہ اس سے تقریباً ہر نجاست دور ہو جاتی ہے۔ لیکن صرف پانی کا ڈال دینا کسی چیز کو پاک نہیں کرے گا، بلکہ کچھ شرائط ہیں، کچھ طریقہ ہے جس کا خیال رکھ کر جب پاک کیا جائے تو نجس چیز پاک ہو جایا کرتی۔ اس سلسلے میں آٹھ شرطیں علماء بیان کیا کرتے ہیں کہ جب کسی نجس چیز کو پانی سے پاک کرنا ہو تو جو پانی آپ استعمال میں لا رہے ہیں، جو پانی آپ کے استعمال میں، اس پانی میں آٹھ باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس پانی میں یہ آٹھ باتیں نہیں ہیں تو پانی ہوگا مگر بات نہیں کر پائے گا۔ بات کرنے کے لیے پانی کو آٹھ شرائط پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اب مشہور مسئلہ یہی، یعنی آقا خود خمینی سے ہٹ کر اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ جو آٹھ باتیں ہیں، آٹھ شرائط ہیں، ان میں سے چار شرطیں تو ہر پانی میں ضروری، اس پانی سے بھی ہم نجس چیز کو پاک کریں، چاہے کور پانی ہو، چاہے قلیل پانی ہو، چاہے بارش کا پانی ہو، جاری پانی ہو یا کنویں کا پانی ہو، چار تو کامن شرطیں ہیں جو ہر پانی میں ہونا چاہیے، اور باقی چار شرطیں ایسی ہیں جو صرف قلیل پانی کے لیے ضروری ہیں، کور کے لیے ان کی ضرورت نہیں، جاری کے لیے ضرورت نہیں، بارش کے لیے ضرورت نہیں اور کنویں کے لیے ضرورت نہیں۔ یہ ایک مشہور مسئلہ ہے۔ اب جب آپ تفصیل سنیں گے تو اندازہ ہوگا کہ پہلی چار شرطیں تو ہر پانی کے لیے ضروری ہیں، بعد کی چار شرطیں اگرچہ قلیل پانی کے لیے ہیں مگر کسی کسی مقام پر کور میں بھی ان کی ضرورت ہو جاتی ہے۔ اب آپ تفصیل سنیں تو اندازہ ہو جائے گا۔ خلاصتاً یہ مسئلہ دو ہفتے پہلے آ چکا ہے، مگر آج ایک ایک چیز کی تشریح ہے اس لیے اس کو دوبارہ بیان کرنا پڑ رہا ہے۔ تو پہلی چار شرطیں جو ہر پانی میں ہونا چاہیے، جس کے بغیر پانی میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ کسی چیز کو پاک کرے، پہلی چار شرطیں۔ نمبر ایک، پانی عین نجاست کو ختم کر دے۔ جو نجاست لگی ہے کسی چیز پر جس کی وجہ سے وہ چیز نجس، ابھی ہمیں اس چیز کو پاک کرنا ہے، مگر پہلی شرط یہ ہے کہ جو نجاست آئی تھی جس کی وجہ سے وہ چیز نجس ہوئی تھی، اس کو دور کیا جائے۔ جب تک کہ عین نجاست دور نہیں ہوگی، ساری کائنات کا پانی لا کر ایک رومال میں استعمال کر لیں، یہ رومال پاک نہیں ہو سکے گا۔ تو پانی ایسے ہی پاک نہیں کرتا، بلکہ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ نجاست تو ہٹائی جائے جو اس چیز پر لگی ہے جس سے یہ نجس ہوئی۔ پہلے نجاست ہٹائیے تو پانی اتنی طاقت اور صلاحیت ہونا چاہیے کہ اس نجاست کو وہ ہٹا دے، یہ پہلی شرط۔ البتہ اس کے ضمن میں ایک دو مسئلے آئیں گے جو میں پہلے فہرست بیان کر دوں پھر ان کی تشریح۔ دوسری شرط یہ ہے کہ پانی کو پاک ہونا چاہیے۔ اگر پانی نجس ہے تو چاہے کتنی ہی مقدار میں کیوں نہ ہو، وہ کسی اور کو پاک نہیں کر سکتا۔ اب جو پانی پاک ہونا چاہیے، چاہے شروع میں ہی پاک ہو، بعد میں نجس ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کم سے کم ابتدا میں اسے پاک ہونا چاہیے۔ نمبر تین، پانی کو مطلق ہونا چاہیے۔ مضاف پانی چاہے اس کی مقدار کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، پاک کرنے کے لیے بیکار۔ اور نمبر چار، پانی میں پاک کرنے کے دوران تبدیلی نہیں آنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ پانی بدل جائے، تغیر آ جائے، یعنی اس کی بو یا رنگ یا مزہ بدل جائے۔ تو چار شرطیں تو ہو گئی ہر پانی کے لیے، عین نجاست کو ہٹا دے، پاک ہو، مطلق ہو، اور پانی کے اندر پاک کرنے کے دوران رنگ و بو اور مزے کی تبدیلی نہ آنے پائے۔ یہ تو چار مطلق شرطیں، یعنی ہر پانی کے لیے ہے، چاہے کور ہو یا قلیل، جاری ہو یا بارش ہو۔ اب اس کے بعد چار وہ شرطیں سن لیجیے جو مخصوص ہے قلیل پانی کے لیے، لیکن ہمارے جو موجودہ مراجے ہیں ان کے نزدیک کبھی کبھار ان کی ضرورت پور پانی میں بھی پڑ جاتی ہے. تو چار شرطیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک تحدد، یعنی قلیل پانی سے ہر چیز ایک مرتبہ میں پاک نہیں ہوتی، بلکہ بعض چیزوں کو پاک کرنے کے لیے ایک سے زیادہ مرتبہ پانی ڈالنا پڑتا. اور مشہور مسئلہ یہ ہے کہ کور اور جاری میں ہمیشہ ایک مرتبہ میں چیز پاک ہو جاتی ہے، قلیل پانی میں کبھی کبھار چیز ایک مرتبہ میں پاک ہوتی ہے، کبھی ایک سے زیادہ. اگر ایک سے زیادہ تو خصوصیت صرف قلیل پانی کی ہے. البتہ پچھلی تقریر میں آپ نے سنا کہ بعض مقامات پر آپ خود اور خمینی کہتے ہیں کہ پور پانی میں بھی کچھ چیزوں کو ایک سے زیادہ مرتبہ دھونا پڑے گا. نمبر دو، دوسری خصوصیت مٹی سے مانجنا. مشہور مسئلہ یہی کہ جب کتا کسی برتن کو چاٹ لے تو اگر اسے گڑ اور جاری وغیرہ سے پاک کرے تو مٹی سے مانجنے کی ضرورت نہیں. پریر سے اگر کتے کے چاٹے ہوئے برتن کو پاک کیا جائے تو بغیر مٹی سے مانجے ہوئے برتن پاک نہیں ہو سکتا. لیکن جیسا کہ پچھلے ہفتے آ گیا کہ خوج اور خمینی یہ شرط، یعنی مٹی سے مانجنے کی شرط، ہر پانی میں لگاتے ہیں، تو در حقیقت یہ دوسری شرط مٹی سے مانجنا یہ اصل میں ہر پانی کے لیے ہونا چاہیے. خیر اب زیادہ الجھ جائیں گے آپ لوگ جن کی زیادہ معلومات نہیں ہے اس مسئلے میں، اس لیے اس کی ڈیٹیل ابھی نہیں، دوران وضاحت ہر ہر مقام پر اس کی وضاحت ہو جائے گی. تیسری شرط نچوڑنا. گڑ مشہور مسئلہ یہی کہ گڑ اور جاری اور بارش کے پانی میں اگر کسی نجاست کو پاس کیا جائے تو اسے نچوڑنے کی ضرورت نہیں. جب قلیل پانی کے ساتھ مصیبت ہے کہ اس نے اگر کپڑے وغیرہ کو دھوئیں تو بغیر نچوڑے پاس نہیں ہو سکتے. البتہ خوج اور خمینی پور پانی کو بھی اس میں ملا دیتے ہیں، یعنی پور اور قلیل دونوں میں نچوڑنے کی ضرورت ہے، بارش اور جاری کے پانی میں نچوڑنے کی ضرورت نہیں. مجھے اندازہ ہے کہ جن لوگوں کے سامنے یہ مسائل زیادہ نہیں آتے وہ الجھ رہے ہوں گے کہ کیا بتایا جا رہا ہے، اگر ان قریب وضاحت ہوگی تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اور چوسری خصوصیت یہ صرف قلیل پانی کی ہے، سارے مستحدین مانتے ہیں. قلیل پانی میں پہلی شرط ایک سے زیادہ مرتبہ دھونا پڑتا، دوسری شرط مٹی لگانا پڑتی ہے کتے کے چاٹے ہوئے برتن میں، تیسری شرط نچوڑنا پڑتا ہے، چوتھی شرط یہ صرف قلیل پانی کی ہے، آپ خود اور خمینی بھی مانتے ہیں، وہ یہ کہ قلیل پانی اگر کسی نجاست کو دھونا پڑے تو یہ غلطی کبھی نہ کی جائے کہ پہلے پانی بھر دیا اور اس کے اندر نجاست ڈالی. جیسے آپ دیکھیں کہ ٹھیلے والے چاٹ والے جو برتن صاف کرتے ہیں وہ خیر نجس تو نہیں ہوتے، لیکن اگر اس طریقے سے نجس برتن کو دھویا جائے تو غلط. یا ہوٹلوں میں بھی یہی سسٹم، ایک بالٹی بھر دی اور جو برتن صاف کرنا وہ اس میں ڈال کے نکالا. قلیل پانی سے پاک کرنے میں بنیادی خیال جس بات کا رکھنا وہ یہ کہ نجاست ہمیشہ نیچے ہو اور پھر اس کے اوپر پانی ڈالا جائے، اور اگر پانی پہلے جمع کر لیا پھر اس میں نجس چیز ڈال کر نکالی گئی تو یہ نجس چیز نجس رہے گی، بلکہ پانی بھی نجس ہو جائے گا، پاک نہیں ہو سکے گا، نہ پانی پاک رہے گا اور نہ وہ چیز پاک ہوگی. آقا خوش خمینی دونوں کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ کہ قلیل پانی سے نجاست کو پاک کرنے کے لیے نجس چیز ہمیشہ نیچے ہو، پانی ہمیشہ اوپر سے ڈالا جائے. البتہ پانی یا بارش کے پانی میں ایسا مسئلہ نہیں، چاہے پور پانی کو آپ اوپر سے ڈالیں نیچے نجس چیز رکھیں، یا پور پانی نیچے ہو آپ اوپر سے کوئی نجاست اس کے اندر لے جا کر نجس چیز لے جا کر نکال لیں. اچھا اب یہ تو چار مسئلے ہو گئے، چار شرطیں ہوں گے، اس کی تفصیل ہم قریب آنے والی ہے. صرف مسئلہ صحیح کرنے کے لیے یہ بھی بتا دیا جائے کہ قلیل پانی کی چوتھی شرط کیا بتائی گئی، کہ چیز نجس چیز نیچے ہو پانی اوپر سے ڈالا جائے. لیکن آپ کوئی کے نزدیک یہ شرط آخری مرتبہ میں ضروری ہے، جب آخری بسالہ پاک ہوتا ہے اس وقت کے لیے ضروری ہے. یعنی اگر کسی چیز کو قلیل پانی میں تین مرتبہ دھونا تو پہلے دو میں ہماری مرضی، چاہے پانی اوپر سے ڈالے چیز نیچے رکھے یا اس کے الٹ. ہاں آخری مرتبہ میں ضروری جب وہ پاک ہو جائے گی، آخری مرتبہ جس کے بعد کوئی چیز پاک ہو جاتی اس میں یہ ضروری کہ چیز نیچے ہو پانی اوپر سے ڈالے. یہ آقا خمینی کا نظریہ ہے. آقا خمینی کہتے ہیں کہ نہیں، قلیل پانی میں جب کسی نہ جس چیز کو پاک کرے تو جتنی مرتبہ بھی پانی ڈالنا پڑے چیز ہمیشہ نیچے ہو، چیز ہمیشہ نیچے ہو اور پانی ہمیشہ اوپر سے گرے. یہ 8 شرطیں ہو گئی، ابھی آپ اس کی تفصیل کو نہیں، تو 8 شرطوں کو پھر جلدی جلدی بتا دوں. 4 شرطیں جو کامن ہیں ہر پانی میں، چاہے قلیل ہو چاہے کر ہو چاہے کثیر، وہ 4 شرطیں کیا ہیں؟ نمبر 1 عین نجاست دور ہو جائے، نمبر 2 پانی مطلق ہو، نمبر 3 پانی پاک ہو، نمبر 4 دوران استعمال پانی میں کوئی تبدیلی نہ آ جائے رنگ ہو اور پھنسے. اور 4 شرطیں جو خالصتاً قلیل پانی کے لیے ہیں، نمبر 1 ایک سے زیادہ مرتبہ دھونا، نمبر 2 مٹی سے مانجنا، نمبر 3 نچوڑنا، اور نمبر 4 نجس چیز کو نیچے ہونا چاہیے، پانی کو اوپر سے گرنا چاہیے. یہ 8 شرطیں ہو. اب اس سے متعلقہ 2 مسئلے بتا کر پھر ان میں سے ایک ایک شرط بھی بتا دوں. پہلا مسئلہ تو یہ ہے اس سے متعلقہ کہ پانی، وہ پانی جس سے ہم نجاست کو دور کر رہے ہیں، اس میں مباح ہونا شرط نہیں. یعنی اگر غصبی بھی پانی، چوری کا پانی، چھینا ہوا پانی، ڈاکہ ڈال کے لایا گیا ایسا پانی، اس سے اگر ہم نجس چیز کو پاک کریں تو ہم گناہگار ہیں. اس پانی کی قیمت ہماری گردن پر تا قیامت باقی رہے گی، مگر چیز پاک ہو جائے گی، گناہ اپنی جگہ پر چیز پاک ہو جائے گی. جس طرح وضو اور غسل کا مسئلہ ہے، ویسا یہ مسئلہ نہیں. وضو اور غسل میں تو یہ ہے کہ اگر غصبی پانی سے ہم نے وضو کیا تو گناہ بھی ملا، جو پانی استعمال کیا اس کے پیسے بھی دینا ہے، اور وضو بھی باقی، وضو بھی نہیں ہوا ہی نہیں. لیکن نجاست کو دور کرنے میں ایسا نہیں، گناہ اپنے مقام پر، پیسے دینا اگر یہ چیز پاک ہو جائے گی. یہ پہلا مسئلہ تھا، یہ ذہن میں رہے. کچھ عام طور پر مطلق، مباح اور پاک، یہ تینوں شرطیں صاف صاف چلتی. یہاں آپ نے دیکھا کہ پانی میں پاک ہونا ضروری ہے، مطلق ہونا ضروری ہے، مباح ہونا ضروری نہیں. اور دوسرا مسئلہ جو بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ بار بار آ رہا تھا پچھلے مہینے میں اور جنوری میں، لیکن یہاں پر پھر اس کی ضرورت، وہ یہ کہ پانی میں، یہ آپ نے 8 شرطیں سن، پانی میں بعض علماء ایک مسئلہ اور لے آتے ہیں، وہ آپ وضاحت کے ساتھ جب سن چکے ہیں، اس سے یہاں مختصر بتانا. یہ مسئلہ ہے کہ مائع استنجا، وہ پانی جس سے پیشاب اور پیمانے کے مقام کو دھویا گیا وہ تو پاک ہے، یہ تو بات طے شدہ ہے شیعہ فقہ میں، لیکن کیا اس سے کسی نجاست کو دور کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو آقائے کوئی کی رکھ دی پانی میں یہ نبی شرط نہیں ہے، بلکہ استنجا والا پانی، وہ پانی جس سے پیشاب اور پیمانے کی جگہ کو دھویا گیا، اس کو اگر ہم جمع کر کے یہ چاہیں کہ کسی اور نجیس چیز کو پاک کریں تو بالکل ممکن. برتن بھی اس سے دھو سکتے ہیں، کپڑا بھی اس سے دھو سکتے ہیں، زمین بھی اس سے دھو سکتے ہیں. اور آقا خمینی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ کہ وہ پانی پاک تو ہے، یعنی اگر ہمارے کپڑے یا جسم پر لگا تو ہم پاک رہیں گے، مگر اس سے کوئی اور چیز پاک نہیں ہو سکتی. یہ پیشاب اور پیخانے والے پانی کا مسئلہ. اور کسی طریقے سے وہ پانی جو ایک مرتبہ نجاست دور کرنے میں استعمال ہو رہا ہے، مطلب یہ کپڑا دھونے میں، پانی نجس کپڑا تھا ہم نے دھویا، پانی سے دھویا، پھر جو پانی نکلا اسے جمع کر کے اگر اسی سے کوئی اور چیز دھونا چاہیں تو اس کا مسئلہ کیا؟ اب تین پہلے آ چکی ہے اس لیے آج مختصر. تو اس میں یہ ہے کہ آقا خمینی تو بالکل منع کرتے ہیں، جو پانی ایک مرتبہ کسی چیز کو پاک کرنے میں استعمال ہو گئے، پیشاب اور پیخانے کی جگہ کو چھوڑ کر، وہ تو مسئلہ الگ، پیشاب اور پیخانے کی جگہ چھوڑ کر لیں، جو پانی ایک مرتبہ استعمال ہو جائے، خمینی صاحب کے فصلے میں اس پانی کو آپ دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ فی الواقع ان کے فصلے میں یہ پانی ہے بھی نجس، اس لیے دوبارہ استعمال نہیں ہو سکتا. کوئی صاحب کا نظریہ ہے کہ جو پانی کسی نجس چیز کے لیے ایک دفعہ استعمال ہو گئے، اس کے بعد اگر آخری مرتبہ والا پانی ہے تو وہ مزید استعمال ہو سکتا، اور آخری سے پہلے والا پانی ہے تو وہ استعمال نہیں ہو سکتا. یہ بھی در حقیقت وہی بات ہے کہ کیونکہ کوئی صاحب کے نزدیک آخری والا پانی پاک ہوتا اس سے پہلے والا نجس ہوتا ہے، اس لیے دوبارہ استعمال میں نہیں آ سکتا. آخری سے مراد کیا؟ مثلاً برتن 3 مرتبہ میں پاک ہوتا، تو پہلی اور دوسری مرتبہ میں جو پانی ہم استعمال کریں گے، کوئی صاحب کے نزدیک یہ پانی اگر ہم جمع بھی کر لیں تو دوبارہ کسی اور کام میں استعمال نہیں ہو سکتا پاک کرنے کے لیے. لیکن آخری یعنی تیسری مرتبہ جس سے یہ برتن پاک ہوگا، اس پانی کو ہم مزید آگے استعمال کر سکتے ہیں. یہ پانی کی شرائط مکمل ہو گئی. 8 شرطیں تو آپ نے سنی. نواں مسئلہ استنجا کے پانی کا آیا تھا، اور 10واں مسئلہ اور آخری وقت لے کر آیا. یہ بات مکمل ہو گئی, ختم ہو گیا مسئلہ. اب ان چیزوں کی ایک ایک کر کے وضاحت. سب سے پہلی شرط یہ بتائی گئی کہ کسی بھی نجس چیز کو پاک کرنے میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عین نجاست کو دور کیا جائے. جب تک کہ عین نجاست دور نہیں ہوگی پانی اس چیز کو پاک نہیں کر سکتا ہے. عین نجاست سے مراد وہ 10 نجس چیزیں جو ہمیشہ نجس رہتی ہیں, پیشاب اور پیخانہ, منی مرتا, خون, کتا, سور, کافر, شراب اور بیئر. یہی 10 چیزیں ہیں کہ جب کسی پر لگیں گی تو اس کو نجس کریں گی. کپڑا ہے, برتن ہے, جسم ہے, زمین ہے, کوئی اور چیز. تو جب پانی سے پاک کریں تو پہلی شرط یہ ہے کہ خود جو نجاست تھی اس کو دور کیا جائے. البتہ یہ بتا دیا گیا پچھلی دفعہ کہ نجاست کو پانی سے دور کرنا ضروری نہیں, چاہے تو ہم اس کو کاغذ سے پہنچ کے بھیج دیں, چاہے ہم اسے کسی چیز سے دیوار وغیرہ سے رگڑ کے نجاست کو ہٹا دیں, چاہے ہم اسے مضاف پانی سے دور کریں, چاہے ہم کسی ایسڈ سے یا لوشن سے یا صابن سے یا کسی بھی ایسی چیز سے جو پانی ہو. عین نجاست دور ہوئے بغیر پانی پاک نہیں کر سکتا کسی نجس چیز. اگر نجاست کو دور کرنے کے لیے پانی استعمال کرنا ضروری نہیں, کسی بھی طریقے سے نجاست ہٹا دیں. جب نجاست ہٹ جائے گی تب پانی کا کام شروع ہوگا. اب نجاست کو ہٹانے میں یہ خیال رکھیں کہ نجاست کو بھی ہٹانا ہے اور اس کے سارے ذرات کو, جو چھوٹے چھوٹے ذرے ہیں ان کو بھی ہٹانا. البتہ اگر نجاست کی بو یا رنگ یا مزہ باقی رہ گیا اور دل کو یقین ہے کہ نجاست ختم ہو گئی تو اس چیز کو مان لیا جائے گا کہ نجاست جا چکی. جیسے میں نے مثال دی تھی کہ رومال کے اوپر خون لگ گیا, اب جو خون کے ذرے, جو خون کے ٹکڑے, انہیں ہٹانا. اگر ہم نے اتنا پانی ڈالا کہ ہمیں یقین ہو گیا, یا کوئی دوا ڈالی یا کوئی ایسے ڈالا کہ یقین ہو گیا کہ خون تو چلا گیا, البتہ اس کا رنگ کپڑے پر لگا رہ گیا, یہ یقین ہے کہ خون کے ذرے نہیں رہے, رنگ رہ گیا, تو یہ مان لیا جائے گا کہ آپ نے صحیح طریقے سے عمل کیا. تو نجاست کا رنگ یا بو یا مزہ اگر رہ جائے لیکن خود نجاست چلی جائے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ صحیح طریقے پہ چل رہے ہیں, آپ نے پہلا مرحلہ طے کر لیا پاس کرنے کا. لیکن یہ ضروری کہ بہرحال یقین ہو جائے کہ ذرے چلے گئے. اب اگر کوئی آدمی ہے کپڑے پر نجاست ہٹانے کے لیے بار بار پانی ڈال رہا, مگر اس کے دل کو شک کہ شاید چھوٹے چھوٹے ذرے رہ گئے ہوں, تو شک کے عالم میں اس کو ابھی تک نجاست مانی جائے گی اور اس وقت تک چھوٹے رہنا ہے جب تک کہ دل کو یقین نہ ہو جائے. ضمن یہ بات بھی بتا دی جائے کہ نجاست کے ذرے ہٹانے سے مراد کیا ہے. نجاست کے ذرے ہٹانے سے مراد ہے کہ پرفن لوگ یہ کہہ دیں کہ آپ نے نجاست ہٹا دی, اس سے مراد عقلی نہیں, کہ عقل یہ کہہ دے کہ ذرا کا بھی ذرہ باقی نہیں, یعنی بہت باریک بینی, بہت پیچیدگی میں, بہت گہرائی میں نہیں جانا. کتنا ہٹانا ہے نجاست کسی اور آدمی کے سامنے رکھے وہ کہے کہ اب تو اس پر کوئی گندگی نہیں لگی, چاہے اگر آپ مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کر دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آ رہے ہیں. تو عقلن ذروں کو دور کرنا واجب نہیں, کہ عقل کہے یعنی بالکل 100% ختم ہو جائے, نہیں. عرف سے عام آدمی, پبلک, عام لوگ کہہ دیں کہ آپ نے نجاست ہٹا دی ہے, اس کو ہٹا ہوا مان لیا جائے گا, چاہے لیبارٹری میں لے جانے سے یا خوردبین سے دیکھنے سے اب تک نجاست نظر آئے, مگر وہ اسلام میں معیار نہیں ہے. یہ تو پہلی شرط ہے. اچھا دوسری شرط کیا تھی؟ کہ جس پانی سے ہم کسی چیز کو پاک کریں خود اس پانی کو بھی پاک ہونا چاہیے. اگر نجس پانی ہے تو اس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ کسی چیز کو پاک کر سکے, اس پانی کا پاک ہونا ضروری ہے. البتہ یہ جو ہے کہ پانی کو پاک ہونا چاہیے, یہ ہے شروع جب آپ پانی ڈال رہے ہیں, پاک پانی لے کے ڈالیں. پھر اب آپ جب پانی ڈالیں گے وہ کپڑے پر گیا مثلا, کپڑے پر خون لگا, تو جب وہاں تک پانی جائے گا تو لامحالہ پانی نجیس ہو جائے گا, مگر اس سے فرق نہیں پڑتا, اس سے وہ چیز پاک ہو جائے گا. یعنی شروع پاک کرتے وقت شروع میں پانی کو پاک ہونا چاہیے, بعد میں چاہے پاک کرنے کے دوران وہ نجاست تک جا کر خود نجیس ہو جائے, کیونکہ قلیل پانی تو نجاست سے ملتے ہی نجیس ہو جاتا, چاہے بعد میں وہ دوران عمل, دوران تدبیر نجیس ہو جائے, اس سے فرق نہیں پڑتا, آپ کا عمل صحیح مانا جائے. البتہ شروع میں جس پانی کو آپ ہاتھ میں لے رہے ہیں, جس سے آپ پاک کرنے کا عمل شروع کر رہے ہیں, شروع میں اس پانی کو پاک ہونا چاہیے, بیچ میں, دوران میں اگر نجیس ہو جائے تو کوئی نقصان نہیں. یہ بہت مختصر مسئلہ اس کا تھا. تیسری شرط یہ ہے کہ پانی کو مطلق ہونا چاہیے. مضاف پانی سے کبھی کوئی چیز بات نہیں ہوتی. مطلق کا مطلب کیا ہے کہ وہ پانی ایسی تبدیلی نہ آ جائے کہ دیکھنے والے اسے ناقابل سمجھے. البتہ یہ جو مطلق کی شرط ہے اس کو ذہن میں رکھیں کہ اس میں ضروری کہ شروع سے لے کر آخر تک پانی کو مطلق رہنا چاہیے. دوسری شرط تھی کہ پانی پاک رہے, مگر اس میں شریعت نے ایک سہولت دی کہ استعمال میں شروع میں بگننگ میں اسٹارٹ میں پانی کو پاک ہونا چاہیے. بیچ میں جا کے پانی نجیس ہو گیا, یعنی دو چار وقت پانی نجاست کے ساتھ نکلا تو یہ چیز پاک ہو جائے گی. بعد میں اگر پانی نجیس ہو تو نقصان دیں. مگر تیسری اور چوتھی شرط, تیسری شرط پانی کو مطلق ہونا چاہیے. اس میں ضروری ہے کہ شروع میں بھی مطلق, بیچ میں بھی مطلق ہو, آخر میں بھی مطلق. جب تک کہ پانی مطلق نہیں رہے گا وہ چیز نجیس رہے گی. مثلاً آپ نے شروع ہی سے لال رنگ کے پانی سے کپڑا دھونا چاہا, یہ کپڑا کبھی پاک نہیں ہوگا. یا شروع میں تو آپ نے صاف پانی لیا مگر کپڑا کچا تھا رنگ چھوڑتا, یا برتن کے اوپر جو رنگ کیا گیا وہ رنگ خراب تھا کچا, آپ نے پانی ڈالا اس پر, اب کپڑے پر جب پانی ڈالا شروع میں صاف تھا لیکن کپڑے پر پانی ڈال کر جب آپ نے چھوڑنا شروع کیا تو رنگدار پانی نکلا, یہ چیز پاک نہیں ہوگی. اس وقت تک اسے دھوتے رہنا پڑے گا جب تک کہ رنگ نکلنا بند نہ ہو جائے. اور جتنی مرتبہ بھی رنگ والا پانی نکل رہا یہ گنتی میں نہیں آئے, مطلب اس کپڑے کو تین مرتبہ میں پاک کرنا. تو اب رنگ والا پانی اگر ہم ڈال رہے ہیں دس مرتبہ ڈال کے نکالا تو یہ مانا جائے گا جیسے اب تک آپ نے ایک مرتبہ بھی پانی نہیں ڈالا, اس کو گنتی میں نہیں لیں. یا فرض کیجئے کہ پہلا پانی آپ نے ڈال دیا صاف اور اتفاق سے آپ نے نچوڑا تو وہ پانی صاف نکل آیا, یہ ایک مرتبہ ہو گیا. دوسرا پانی ڈالا وہ رنگین نکلنے لگا, تو ایک مرتبہ تو ہو چکا مگر یہ دوسری مرتبہ جب تک رنگین نکلے گا یہ بیکار. دس پندرہ مرتبہ رنگین پانی نکلا, پھر صاف پانی نکل آیا, اب یہ جو ہے یہ دوسرا پانی مانا جائے گا. پہلا ایک ہو چکا ہے, یہ دوسرا. خلاصہ یہ کہ جب تک پانی مطلق نہ رہے اس وقت تک چیز پاک نہیں ہو سکتی. شروع میں بھی صاف پانی ڈالے, عمل کے دوران پاک کرنے کے دوران بھی پانی صاف رہے, اور پھینکتے وقت نچوڑتے وقت بھی پانی صاف نکلے. جیسے برتن کے اندر آپ نے پانی ڈالا, اندر جا کر پانی رنگین ہو گیا, یہ بیکار ہے پانی, اس سے صفائی نہیں ہوگی, یعنی طہارت نہیں ہوگی. مزید پانی ڈال سوائے بارش کے پانی, بارش کے پانی میں یہ مسئلہ کہ اگر نچوڑنے میں رنگین پانی بھی نکلے مگر شروع میں پانی صاف تھا تو وہ چیز پاک ہو جائے گی. باقی کسی بھی پانی میں نجاست کو پاک کرے. ضروری ہے کہ شروع میں بھی پانی مطلق ہو, بیچ میں بھی پانی مطلق ہو, آخر میں بھی پانی مطلق ہو. اور چوتھی شرط یہ تھی کہ پانی میں تبدیلی نہ آنے پر, یہ بھی ایک شرط جو شروع میں بھی ہونا چاہیے, بیچ میں بھی ہونا چاہیے, آخر میں بھی ہونا چاہیے. اگر ہم نے ایک نجس کپڑے کو پانی سے پاک دیا تو ابھی آپ کو بتایا گیا کہ بیچ میں اگر پانی نجس ہو جائے بیچ میں تو کوئی حرج نہیں, مگر تبدیل شدہ نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیے یہ مسئلہ ایسا ہے کہ کیونکہ میں جلدی کرنا چاہ رہا ہوں کہیں الجھ نہ جائے مسئلہ. چوتھی شرط کیا ہے؟ چوتھی شرط یہ کہ جس پانی سے آپ نجاست کو دور کر رہے ہیں وہ پانی بدلنا نہیں چاہیے آخر وقت تک. ڈالتے وقت بھی صحیح پانی ہو, بیچ میں بھی صحیح پانی ہو, آخر میں بھی صحیح پانی ہو, اس کو نجاست کی وجہ سے نہیں بدلنا چاہیے. ہاں اگر نجاست کی وجہ سے نہیں کسی اور وجہ سے بدل جائے اور اتنا نہ بدلے کہ مضاف ہو جائے, یعنی تھوڑا بہت اس میں رنگ آ گیا, نجاست کا نہیں, نجاست کا رنگ نہیں آیا, تھوڑا بہت اس میں رنگ آ گیا کپڑے, اتنا زیادہ نہیں آیا کہ مضاف بنے گا, ہاں مطلق تو کوئی حرج نہیں پاک ہو جائے گا. لیکن اگر پانی کے اندر رنگ یا بو یا مزہ اتنا بدل گیا کہ محسوس ہونے لگے تو اس پانی سے یہ چیز پاک نہیں ہوگی. یعنی جب پانی آپ ڈالے تو شرط یہ ہے کہ نچوڑتے وقت پانی میں تبدیلی نہیں ہونا چاہیے, نہ اس کا رنگ بدلے, نہ بو نہ مزہ. اگر رنگ اور بو اور مزہ نجاست کی وجہ سے بدل گیا تو یہ والا پانی جو آپ نے ڈالا یہ بیکار, اس کو گنتی میں بھی نہیں لیجیے, بیکار ہے. دوبارہ اور پانی ڈالیے, اس وقت تک ڈالتے رہیے جب تک کہ صاف پانی کپڑے سے نہ نکلنے لگے. مجھے اندازہ ہے کہ ہر آدمی کے لیے یہ مسئلہ واضح نہیں ہوا ہوگا, مگر وقت کو دیکھتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ بعض لوگ اس مسئلے کو فوراً سمجھ گئے ہیں, زیادہ وقت دینا مناسب نہیں. اب تقریباً ڈیڑھ منٹ بچتا ہے ابھی مسائل کے وقت میں, تو ہم مسئلہ شروع کر دیتے ہیں واشنگ مشین کا. اگر یہ مسئلہ مکمل ہو گیا تو ٹھیک, ورنہ آئندہ ہفتے تو بھائی. یہ تو شرائط مکمل ہو گئی پانی, پچھلے ہفتے آپ نے سنا کہ پانی سے پاک کرنے کا طریقہ کیا، کب ایک مرتبہ، کب دو مرتبہ، کب تین مرتبہ. آج آپ نے سنا کہ اس پانی میں کتنی شرائط ہونا چاہیے. اب وہ جو پچھلے ہفتے آپ گفتگو سن چکے تھے ان کا الگ الگ بیان. سب سے پہلے ہم لیتے ہیں کہ اگر ہمیں کبھی کپڑا پاک کرنا پڑ جائے، اب الگ الگ کپڑا، برتن، زمین، ایک ایک کر کے الگ الگ چیزوں کا تذکرہ شروع ہوگا. آج کا پہلا مسئلہ ہے کپڑا پاک کرنے کا طریقہ. شرائط آپ سن چکے ہیں، مختصرا طریقہ بھی سن چکے ہیں. آج وضاحت کے ساتھ کپڑا پاک کرنے کا طریقہ. کپڑا پاک کرنے کا طریقہ یہ کہ اگر کپڑے پر پیشاب کے علاوہ دنیا کی کوئی اور نجاست لگی ہے تو پہلے اس نجاست کو دور کرے، پھر ایک مرتبہ اس پر پاک پانی ڈالے، اور ایک مرتبہ پانی ڈال کر نچوڑ یہ سب کپڑے میں آ گئے. کپڑا پاک کرنے کا طریقہ دنیا کے کسی بھی پانی میں پاک کریں، پہلے نجاست ہٹائیے، پھر ایک مرتبہ پانی ڈال کے نچوڑ دیجیے. اور اگر آپ چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نجاست ہٹانے کے بعد پانی کا سلسلہ روکے نہیں، کیونکہ نجاست ہٹاتے وقت نچوڑنا ضروری نہیں. اس پہ نجاست لگی تھی اس کپڑے پر، یہ بھی کپڑا ہے رومال، آپ نے پانی ڈالا، نجاست ہٹ گئی اور پانی روکا نہیں، تھوڑی دیر اور پانی ڈال دیا، بس یہی ایک مرتبہ کا پانی جس میں آدھے وقت میں نجاست ہٹی، کچھ وقت اور پانی گر گیا، یہ کپڑے کو پاک کر دے گا. اور اگر کپڑے کے اوپر پیشاب لگا ہوا ہے تو اس صورت میں پور اور قلیل پانی میں دھونے کے لیے نجاست ہٹا کر دو مرتبہ دھو کر نچوڑ لیجیے، کپڑا پاک، اور باقی پانیوں میں ایک ہی مرتبہ میں کپڑا پاک ہو جائے گا. البتہ اگر دودھ پیتے بچے کا پیشاب ہے تو وہ بہت ہی آسان مسئلہ ہے، خالی اتنا پانی ڈال دیجیے کہ پیشاب پر حاوی آ جائے، نہ نجاست ہٹانے کی ضرورت نہ نچوڑنے کی ضرورت. یہ تو کپڑے کا مسئلہ ہوگا، آسان ترین مسئلہ. کہ اگر نجاست پیشاب کی ہے تو نجاست ہٹا کر دو مرتبہ دھوئیے اور ہر مرتبہ نچوڑیے. البتہ نجاست ہٹاتے وقت نچوڑنا ضروری نہیں، اور اگر پیشاب کے علاوہ کوئی اور نجاست ہے تو ایک مرتبہ پانی ڈال کر نچوڑ، پہلے نجاست ہٹائیے پھر ایک مرتبہ پانی ڈال کر نچوڑیے، کپڑا بالکل پاک ہو. اب یہ تو ہے ہر پانی میں پاک کرنے کا طریقہ. آئیے اگر دیکھیں کہ ہم کو قلیل پانی میں پاک کرنا ہو، مثلاً بالٹی سے یا لوٹے سے، تو کیا طریقہ؟ اس کا آسان طریقہ یہ کہ کسی دست میں یا برتن میں کپڑے کو رکھیے، یہ ایک آسان طریقہ. مثلاً کسی تسلے میں، کسی بالٹی میں، کسی برتن میں کپڑے کو رکھیے، پہلے کپڑا رکھیے، اس کے بعد اوپر سے پانی ڈالیے. اوپر سے پانی ڈالتے یا قلیل پانی کی بات کی جا رہی، اوپر سے پانی ڈال کر عین نجاست لگی ہے تو اسے ہٹائیے. اسے ہٹانے کے بعد اس سارے پانی کو پھینک دیجیے، کپڑے کو نکال کر پانی کو پھینک دیجیے، کپڑا نچوڑنے کی ضرورت نہیں، نچوڑنے تو بہت اچھا. اس کے بعد پھر اسی برتن کپڑے کو رکھیے، کپڑے کو رکھنے کے بعد پھر ایک مرتبہ اوپر سے پانی ڈالیے، دوسری مرتبہ آپ پانی ڈالیں گے پھر کپڑے کو نکال کے نچوڑ لیجیے، کپڑا پاک اگر پیشاب نہیں. اور اگر پیشاب تھا تو پھر یہی مسئلہ کہ کپڑے کو نکال کر نچوڑیے، برتن کا سارا پانی پھینک دیجیے، پھر تیسری مرتبہ برتن میں پانی بھرے، تیسری مرتبہ برتن میں پہلے کپڑا ڈالے، پھر اس کے بعد اوپر سے پانی ڈالے، اور تیسری مرتبہ دھو کے نچوڑ لیں، یہ کپڑا بالکل پاک ہو گیا. جب کس مسئلے کو ہم ذہن میں رکھتے تو کس صورت میں واشنگ مشین کا مسئلہ بہت آسانی سے حل ہو جاتا ہے. واشنگ مشین میں اگر ایسا کپڑا ہے جس میں پیشاب لگا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ، ایسے اصول یہی رکھیے کہ ہمیشہ پہلے کپڑے نیچے ڈالیے. اس کے بعد اگر وہ واشنگ مشین ہے کہ جس کا سلسلہ پائپ لائن سے ملا ہوا، نل سے یا لائن سے سلسلہ ملا ہے، آٹومیٹک ہے، آپ کو کچھ نہیں کرنا، خالی بٹن گھمانا ہے، کپڑے ڈال دیجئے، اس کے بعد پھر آپ واشنگ مشین کو اسٹارٹ کر دیجئے. ایک مرتبہ اس میں پانی آئے گا، اس پانی میں اگر آپ صابن یا سرف یا اس کا اپنا لکوڈ ڈال دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ مضاف پانی استعمال ہو سکتا ہے نجاست ہٹانے کے لیے. اب یہ پانی گیا کپڑے پر، کپڑے کو اس نے اچھے طریقے سے دھو دیا، یقین ہو جائے گا کہ نجاست چلی گئی، پھر پانی باہر نکل جائے گا، کپڑا بھی اندر پڑا ہوا. اس کے بعد پھر ایک مرتبہ پانی اندر آئے گا، پھر یہ کپڑا دھلے گا. اب جو پانی اندر آ رہا یہ صاف پانی ہوگا، یہ جو پانی اندر آ رہا اس میں دوبارہ کپڑا دھل گیا، پھر یہ پانی نکل گیا، اور مشین نے کپڑے کو نچوڑ دیا، پھر تیسری مرتبہ پانی آئے اور اس طرح سے کپڑے کو نچوڑ دے تو یہ کپڑا بالکل پاک ہو گیا اگر پیشاب کی وجہ سے، اور اگر پیشاب کے علاوہ کسی اور چیز سے نجس پیخانہ لگا ہے، منی لگی ہے، خون لگا، چاہے عورتوں کے مخصوص خون ہی کیوں نہ ہو خون لگا، تو اس میں تو طریقہ مسئلہ اور آسان ہے کہ اگر ایسی واشنگ مشین کہ نیچے آپ نے اندر پہلے کپڑا ڈالا اس کے بعد آپ نے اس کا بٹن گھما دیا، ایک مرتبہ پانی آیا اس سے نجاست چلی گئی اور پانی نکل گیا، پھر دوبارہ پانی آیا اور اس نے اس کپڑے کو ہر جگہ سے گیلا کر دیا اور پانی نکل گیا، یہ کپڑا پاک ہو گیا، چاہے تیسری مرتبہ بھی پانی آیا، عام طور پر تین مرتبہ ہی پانی آتا، مگر اگر پیشاب کے علاوہ کوئی نجاست تو دو مرتبہ پانی آنے سے بھی یہ پاک ہو جائے گا، اور پیشاب اگر ہے تو تین مرتبہ ضروری ہے۔ اچھا اس میں ایک مسئلہ اور آسانی کا کہ اگر پیشاب کی نجاست والا کپڑا اور اسے آپ جہاں پر پیشاب لگا اس جگہ پر آپ اس کو باہر دھولیں صرف اس کپڑے اور پھر واشنگ مشین میں ڈالیں تو جس مشین میں دو مرتبہ پانی آتا اس میں بھی اب آپ کا مسئلہ حل، کہ پیشاب کو خالی پیشاب والے کپڑے اور پورے کپڑے کو بھی نہیں، کتنے حصے میں پیشاب لگنے کا امکان ہے اتنے حصے کو باہر دھو لیں تو نجاست تو ختم ہو گئی، اب دو مرتبہ میں یہ پاک ہو جائے گا، دو مرتبہ پانی ڈالے یہ کھل جاتا، یہ اس کے اندر پاک ہو جاتا۔ اگر ایسی مشین ہے کہ جس میں دو مرتبہ پانی آتا، پہلی مرتبہ صابن والا دوسری مرتبہ صاف، اور اگر تین مرتبہ پانی آتا ہے تو کسی زحمت کی ضرورت نہیں، پیشاب والا کپڑا بھی ہو تو وہ پاک ہو جاتا۔ اور اگر مشین آٹومیٹک نہیں، ایسی مشین ہے کہ ہمیں بھر بھر کے پانی ڈالنا پڑتا، تب بھی یہی مسئلہ آپ کے لیے بہت آسان ہے کہ مشین میں پہلے کپڑا رکھیے، اس کے بعد اگر تین مرتبہ پانی ڈالتے ہیں آپ، ہر مرتبہ بالٹی سے بھر کے پانی ڈالتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کپڑا پاک ہو جائے گا پیشاب والا بھی، اور اگر پیشاب والا کپڑا نہیں تو دو مرتبہ پانی ڈالنے سے پاک ہو جائے گا، جس میں پہلی مرتبہ کا پانی مذاب بھی ہو سکتا ہے، صابن والا یا سرف والا وہ بھی چل جائے گا۔ تو واشنگ مشین شریعت کے اعتبار سے کپڑا پاک کرنے میں کوئی نقصان اور حرج نہیں، ہر صورت میں یہ کپڑا پاک ہو جائے گا، چاہے وہ آٹومیٹک مشین ہو جس کا سلسلہ خود پانی سے ملا، اور چاہے وہ مشین ہو جو آٹومیٹک نہیں ہے بلکہ مینوئل ہے، ہمیں اس کے اندر خود پانی ڈالنا پڑتا ہے، اس میں تین مرتبہ اگر آپ پانی ڈالیں تو ہر نجاست دور ہو جائے، اور پیشاب کے علاوہ دوسری نجاستیں ہیں تو دو مرتبہ پانی ڈالنے میں ہر نجاست دور ہو جاتی ہے۔ اب اس مسئلے کے بعد کپڑے کے سلسلے میں دو مسئلے آپ نے سن لیے، ایک دو مسئلے اور ہیں، پھر برتن کی بات شروع ہوگی، پھر زمین کی، انشاءاللہ مطالعات تک میں کوشش کروں گا کہ اس سال کے وقفے سے پہلے پہلے مطالعات پانی کی حد تک مکمل ہو جائیں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ گناہ کبیرہ میں پہلا گناہ شرک تھا، جس پر یہاں کے مزاج کو اور وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے گفتگو ایک حد تک کر لیجیے، ورنہ موضوع تو اتنا طویل کہ قرآن اور احادیث زیادہ حصہ ان کا شرک کے نقصانات اور شرک کے نتائج پر بیان ہو رہا، لیکن وقت کیونکہ محدود ہے سارے گناہ کبیرہ پہنچانا ہے آپ تک، اس لیے آج دوسرے اور تیسرے گناہ کبیرہ پہ گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ یہ دوسرا اور تیسرا گناہ کبیرہ بیک وقت دو پر گفتگو اس لیے کی جا رہی کہ یہ دو اور تین نمبر کا گناہ کبیرہ کئی چیزوں میں ایک جیسے ہیں، صرف ایک ان کا فرق ہے جو بعد میں بتایا جائے گا، ورنہ باقی گفتگو ایک جیسی۔ دوسرا گناہ کبیرہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، یعنی مایوس ہونا، اور تیسرا گناہ ہے قنوط، لا تقنطوا من رحمت اللہ، جو قرآن کی آیت، یعنی لا امید ہونا۔ گناہ کبیرہ نمبر دو مایوس ہونا، گناہ کبیرہ نمبر تین نا امید ہونا۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے، تفصیل بعد میں آئے گی، مختصر ترین فرق یہ کہ مایوس نعمت خدا سے، نا امید رحمت خدا سے۔ جیسے یہ خیال آ جائے کہ میں کبھی نہیں بخشا جا سکتا، یہ گناہ کبیرہ نمبر تین اللہ کی رحمت سے نا امیدی۔ یہ خیال آ جائے کہ مثلاً میری بیماری کبھی دور نہیں ہو سکتی، یہ گناہ کبیرہ نمبر دو ہے، یعنی خدا سے مایوس ہو جانا۔ تو عام طور پر ایسے تفصیلی فرق تو بعد میں آئے گا، لیکن عام طور پر مایوسی کا مقصد ہے نعمت خدا سے مایوس ہونا، میری کبھی مالی حالت صحیح نہیں ہوگی، میری دعا کبھی قبول نہیں ہوگی، مجھے کبھی اولاد نہیں ملے گی، میری بیماری کبھی نہیں جائے گی، میری بیٹیوں کی شادی کبھی نہیں ہو، یہ دنیاوی امور ہے جس میں آپ مایوس، کہ گناہ کبیرہ نمبر دو ہے اللہ سے مایوس ہونا۔ اور تیسرا گناہ کبیرہ ہے نا امید ہونا، وہ ہے رحمت سے نا امید ہونا، میں نہیں بخشا جاؤں گا، مجھے تو جہنم مل کے رہے گی، میں تو قبر میں عذاب کو پاؤں گا ہی، یہ تیسرا گناہ کبیرہ. تو یہ دو اور تین نمبر کا گناہ کبیرہ، یہ بھی شرک کے بعد اسے بدترین گناہ قرار دیا گیا. یہاں تک کہ آپ دیکھیں قتل کا تذکرہ بھی نہیں ہوا، والدین کا تذکرہ بھی نہیں، زنا کا تذکرہ بھی نہیں، شرک کے فوراً بعد جو گناہ بتایا گیا وہ ہے خدا کی رحمت سے یا خدا کی نعمت سے نا امید اور مایوس ہونا. اور یہ دو گناہ ہوا جو پروردگار عالم کو شرک کے بعد سب سے زیادہ بدترین گناہ محسوس ہوتے ہیں. کیونکہ شرک کے اندر ہم جو گناہ کرتے ہیں کچھ نہ کچھ اس کی جھلک ان گناہوں میں ہے. مایوس ہم جو ہو رہے ہیں، کیا خدا کی قدرت پر ہمارا اعتماد نہیں رہا؟ زبان سے کہے نہ کہے، اگر یہ کہنا کہ میری بیماری نہیں جائے گی یا میری مالی پریشانی نہیں جائے گی، اس کا مقصد کیا؟ خدا کے پاس اتنی طاقت نہیں یا خدا کے پاس اتنا علم نہیں، یہ خود خدا کی صفات پر شک و شبہ کا اظہار. اس لیے شرکی سے اس کا تعلق یا نا امید ہونا یا رحمت خدا سے نا امید ہونا. چنانچہ قرآن دونوں گناہوں کا تذکرہ کر رہا، انہ لا یئسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون. یاد رکھو یہ خدا سے مایوس نہیں ہوتے اگر صرف کافر ہو. یہ کفار ایسے ہیں جو خدا سے مایوس ہیں، تبھی تو غیر خدا کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. اصلی خدا سے وہ مایوس ہو گئے کہ وہ ان کو کچھ نہیں دینے والا، اب انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خدا بنائے اور ان خداؤں کے آگے ہاتھ پھیلایا. تو کفر کی بنیاد ہی یہی ہوتی کہ جب انسان اصلی خدا سے مایوس ہوتا ہے تو جھوٹے خداؤں کے پاس جانے لگتا ہے. اور خدا کی رحمت سے نا امید ہونا اسے پروردگار عالم نے عذاب کا بنیادی سبب قرار دیا ہے. آخر خدا کسی پہ کیوں عذاب نازل کرتا؟ آخر عذاب کیوں آتا؟ جو اب سے کچھ منافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات افغانین باللہ جنت خوف. جب قرآن نے اصول بتایا کہ ہم منافق مردوں کو عذاب دیں گے، منافق عورتوں کو عذاب دیں گے، مشرک مردوں کو عذاب دیں گے، مشرک عورتوں کو عذاب دیں گے، کیوں؟ یہ نہیں کہا کہ ان کے نفاق کی وجہ سے، یہ نہیں کہا کہ ان کے شرک کی وجہ سے. افغانین باللہ جنت خوف، کیونکہ یہ خدا کے بارے میں برا گمان رکھتے تھے، یہ خدا کی رحمت سے بالکل نا امید تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ خدا کی جانب سے ان پر کبھی رحمت نہیں آئے گی. اس بدگمانی کی وجہ سے پروردگار عالم منافقین کو بھی عذاب دے رہا ہے اور مشرکین کو بھی عذاب دے رہا ہے. پیغمبر اسلام کا فرمان بھی ہے، واللہ الذی لا الہ الا ہو، کہ اس پروردگار کی قسم جس کے علاوہ اس کائنات میں کوئی پروردگار نہیں. پروردگار عالم کسی بھی مومن کو دنیا اور آخرت کی خوبیاں عطا نہیں کرتا مگر چار باتوں سے. جب کسی مومن میں چار باتیں آتی ہیں تب پروردگار عالم اسے دنیا اور آخرت کی خوبیاں عطا کیا کرتا ہے. اور سب سے پہلی بات حسن الخلق، کہ مومن کو اللہ پر پورا بھروسہ ہو، اعتماد ہو، اچھا گمان ہو، میں گناہ کروں گا، پروردگار عالم ارحم الراحمین ہے، وہ میری مجبوریوں کو دیکھے گا، اس کی جانب سے میرے اوپر رحمت نازل ہوگی. ورجاؤ، اور دوسری خصوصیت، ہر چیز کی امید خدا سے کی جائے غیر خدا سے نہیں. تیسری چیز، اخلاق اچھا ہو. اور چوتھی چیز، مومن کی غیبت سے اپنے آپ کو بچائے. پیغمبر کہہ رہے ہیں واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس پروردگار کے قسم جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں. کسی مومن کو دنیا اور آخرت میں نیکی نہیں ملتی مگر اس وجہ سے کہ جب اللہ پر اچھا گمان رکھتا ہے، اللہ سے امیدیں رکھتا ہے اور اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، مومنوں کی غیبت سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. واللہ الذی لا الہ الا ہو لا یعذب احدا. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اس خدا کی قسم جس کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں، پروردگار عالم کسی بھی مومن کو عذاب نہیں دیتا مگر چار گناہوں کی وجہ سے. یا تو اللہ کے بارے میں برا گمان آ جاتا ہے، یا امید ختم ہو جاتی ہے، خدا سے امید نہیں رہتی، یا اخلاق برا ہو جاتا ہے، یا مومن کی غیبت کرنا مومن شروع کر دیتا ہے. یہ چار بنیادی باتیں ہیں جو عذاب لے کے آتی ہیں. پھر پیغمبر کہہ رہے کہ اللہ ان اللہ کریم، پروردگار عالم کریم ہے، پروردگار عالم صاحب شرافت ہے، اسے حیا آتی ہے، اسے شرم آتی ہے، ہیں کہ ایک مومن اس کے بارے میں کوئی اچھا خیال کرے اور پھر خدا اس خیال کے مطابق اس کے ساتھ عمل نہ کرے. پروردگار کو حیا آ رہی کہ ایک مومن بیچارہ اس نے میرے بارے میں سوچا کہ وہ میرے پاس آئے گا, معافی مانگے گا, معذرت کرے گا تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا, اور پھر وہ میرے پاس آ کر معافی مانگے اور میں عقل میں بیٹھ جاؤں کہ جاؤ میں تمہارا گناہ معاف نہیں کرتا. نہیں, خدا ایسا نہیں ہے, وہ صاحب حیا ہے, اسے شرم و حیا آتی ہے کہ ایک مومن میرے پاس بڑی امیدیں لے کے آیا, میں اسے کیسے خالی ہاتھ واپس پلٹا دوں. ایک اور حدیث میں پیغمبر اسلام کہہ رہے کہ یاد رکھو, اس حقیقت کو ذہن میں بٹھا لو کہ جیسا تم خدا کے بارے میں سوچو گے ویسا ہی قیامت کے دن خدا تمہارے ساتھ سلوک کرے گا. اگر تم نے خدا کو فقط ظالم اور ڈکٹیٹر سمجھا تو قیامت کے دن تمہارے ساتھ اسی انداز کا سلوک ہوگا, اور اگر خدا کو تم نے مہربان اور شفیق خیال کیا, رحمان و رحیم خیال کیا تو میدان قیامت میں تمہارے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوگا. چنانچہ معصوم کا فرمان بھی ہے کہ توسع امام نے ایک مرتبہ شہر مدینہ میں ایک نوجوان کو دیکھا, اچھا بھلا نوجوان, امام کے پاس آنے والا, امام سے گفتگو کرنے والا, حدیثوں کو یاد کرنے والا, قرآن کی تلاوت کرنے والا, مگر امام نے یہ دیکھا کہ وہ پاگل ہو گیا ہے, بازار مدینہ میں پاگل بنے کے عالم میں گھوم رہا ہے, بس یہ پتھر مار رہے ہیں, نہ اسے لباس کا ہوش, نہ اسے اپنی حرکتوں کا خیال. امام نے اس کی حالت دیکھی, بڑا افسوس کیا, اس بیچارے پر کیا مصیبت نازل ہوئی کہ یہ پاگل ہو گیا ہے. لوگوں نے کہا, فرزند رسول, ایک مرتبہ غصے کی حالت میں اس نے دوسرے مومن کو قتل کر دیا, مگر جب قتل کر کے فارغ ہوا اور اسے عذاب خدا کا خیال آیا, میں نے کتنا بڑا گناہ کر لیا ہے, اب کیسے میں بخشا جاؤں گا. من قتل مومنا متعمدا, جس آدمی نے قرآن کی آیت کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا, فجزاؤہ جہنم, تو اس کی جزا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے. یہ ایک مرتبہ ڈر گیا, یہ ایک مرتبہ گھبرا گیا, اتنا ڈر آیا اس کے دل میں خدا کا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا, یہ پاگل ہو گیا. امام معصوم کہہ رہے ہیں, افسوس اس بیچارے کی حالت پر, اس کا دوسرا گناہ پہلے گناہ سے کئی گناہ زیادہ ہے, اس کا دوسرا گناہ پہلے گناہ سے کئی گناہ بڑھ ہے. ایک مرتبہ لوگ حیران ہوئے, مولا جس نے کون سے دو گناہ کیے, ایک ہی تو گناہ کیا, ایک بیچارے مومن کو قتل کر دیا. امام نے کہا, نہیں, اس سے دو گناہ ہوئے اور دوسرا گناہ زیادہ بڑا ہے. لوگ نہیں سمجھ پائے, کہا پہلا گناہ کہ اس نے قتل کیا یہ بھی بڑا گناہ, مگر دوسرا گناہ جو یہ رحمت خدا سے مایوس ہوا, جو یہ رحمت خدا سے نا امید ہوا, یہ نا امید ہونا قتل سے بڑا گناہ ہے. قیامت کے دن اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا. تبھی ہمارے سامنے معصوم کی یہ حدیث آتی ہے کہ میدان قیامت میں گناہگار کو لایا جائے گا, حساب و کتاب کے مرحلے سے فارغ ہوگا, پتا چلا کہ اس کے گناہ اتنے زیادہ کہ جنت میں جانے کا امکان ہی نہیں ہے, کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, کوئی چانس ہی نہیں ہے. اس میں پروردگار آیا کہ اے میرے فرشتوں, لے جا کر اسے اس کے اعمال کے مطابق جہنم میں ڈال دو. فرشتے گرفتار کر کے لے چلے, جہنم کی جانے جا رہا ہے. ایک مرتبہ جاتے جاتے مڑ کے پیچھے دیکھا, پھر آگے بڑھا, تھوڑی دور گیا, پھر مڑ کے پیچھے دیکھا, پھر آگے بڑھا, پھر تھوڑی دور گیا, مڑ کے پیچھے دیکھا, پھر آگے بڑھا. اس میں خدا ہوا, اسے واپس لے کے آؤ. اسے واپس بلایا گیا, سوال کیا گیا, کیا بات ہے, یہ بار بار مڑ کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ کہا پروردگارا, گناہ تو میں نے بہت سارے کیے ہیں, جہنم کا تو میں حقدار ہوں, لیکن بار بار میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ شاید تو کی امید ہے, اب میرا فرض ہے کہ میں اپنی رحمت اس کے اوپر نازل کروں. تو بار بار یہ بتایا گیا کہ اگر یہ دو گناہ سے انسان بچ گیا, یعنی نہ امید ہوا نہ مایوس ہوا, تو میدان قیامت میں جہنم کا آرڈر ملنے کے بعد بھی جنت میں جانے کا امکان باقی رہتا ہے. اور اگر یہ دو خیال دل میں آ گئے, ایک نا امیدی کا, ایک مایوسی کا, تو پھر انسان کی بخشش کا کوئی امکان نہیں. بلکہ بعض روایات میں یہ ہے کہ امام معصوم نے خود یہ بیان کیا, جب سوال کیا امام سے تو امام نے خود یہ بیان کیا کہ یہ اتنا بڑا گناہ کیوں ہے. امام نے کہا, یہ گناہ اس لیے, شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ. ذرا دیکھیے امام کیا حقیقت بیان کر رہے ہیں اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز کتنی رائج ہے. امام سے پوچھا گیا, مولا یہ باقی گناہوں کے مقابلے میں کس کو اتنا بڑا گناہ کیوں قرار دیا گیا؟ امام نے کہا, اس لیے شرک کے بعد یہ سب سے بڑا گناہ اس لیے ہے کہ یہی گناہ سبب بنتا ہے دوسرے گناہوں کا. راوی حیران ہو گیا, آخر اگر ہم خدا کی رحمت سے نا امید ہو جائیں تو دوسرے گناہوں کا سبب کیسے بنے گا؟ امام کہہ رہے ہیں دیکھیے انسانی نفسیات کا کیسا عمدہ نقطہ امام بتا رہے ہیں. امام کہہ رہے کہ دیکھو اگر ایک آدمی نا امید ہو گیا یا اس پر تو عذاب آئے گا ہی آئے گا، میں تو جہنم میں جاؤں گا ہی، تو پھر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں دوسری نیکیاں کیوں کروں، چلو دو چار دس پندرہ گناہ مجھ سے ہو گئے مگر اب تو مجھے جہنم میں جانا ہی جانا ہے، جب جہنم میں جانا ہے تو پھر اتنی نیکیاں کیوں کروں. نتیجہ یہ نکلے گا کہ جن گناہوں سے یہ بچ سکتا ہے ان سے بھی نہیں بچے گا، کہ جب ہر صورت میں میرے لیے جہنم ہے. پر کیجیے کہ ایک آدمی نے ایک مرتبہ قتل کر دیا اور اسے یہ بتایا گیا یا زنا کر دیا اسے یہ بتایا گیا اب تو تم جاؤ گے ہی جہنم میں، کوئی راستہ نہیں، تو وہ سوچے گا کہ جب جہنم میں جانا ہے تو میں کیوں اپنے آپ کو شراب سے بچاؤں جبکہ پہلے اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا شراب پینے کا، میں کیوں نمازیں پڑھوں جبکہ پہلے یہ نماز پڑھ رہا تھا، میں کیوں خود نکالوں جبکہ یہ خود نکالنا اس کے لیے مشکل نہیں، مگر جب یہ خیال آ گیا کہ مجھے تو جہنم ملنا ہی ملنا ہے تو اب دوسرے گناہوں میں بھی یہ بے باک ہو جائے گا اور ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا گناہوں کا. اس لیے پروردگار عالم نے بدترین گناہ قرار دیا نا امیدی کو، اور پھر یہ خیال ہمارے ذہنوں میں نہ آنے پائے، یہ خیال ذہنوں میں نہ آنے پائے کہ اگر ہم نے خدا گناہ کر لیا اب نیکی کرنا تو بیکار ہے، ہم کو تو جانا ہی جہنم میں ہے. نہیں، پیغمبر اسلام ایک انتہائی اہم اصول بتا رہے ہیں، پیغمبر اسلام کا ارشاد ہو رہا ہے کہ دیکھو یاد رکھو دو چیزوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا، ایک تو یہ کہ کسی بھی گناہ کو معمولی نہ سمجھنا، چھوٹا نہ سمجھنا، دوسرا یہ کہ کسی بھی نیکی کو بیکار نہ سمجھنا، کسی بھی نیکی کو فضول نہ سمجھنا، کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا، یہ خیال نہ کرنا کہ یہ گناہ بہت چھوٹا گناہ. پیغمبر اسلام کے پاس کوئی آنے والا آ کے سوال کرتا اللہ کے رسول دنیا کا سب سے بڑا چور کون، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا کون، دنیا کا سب سے بڑا خاطی اور گناہ گار کون، پیغمبر نے کہا سب سے بڑا چور تو وہ جو اپنی نماز میں چوری کرے، نہ رکوع صحیح، نہ سجدہ صحیح، نہ واجبات کا خیال، نہ شرائط کا خیال. اس لیے کہ دوسرے آدمی بندوں کا مال چوری کرتے ہیں اور اس نے خدا کا مال چوری کیا یعنی نماز. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو دنیا کی ہر چیز کے بارے میں معلومات رکھتا ہو، سیاست کے بارے میں، معیشت کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں، سائنس کے بارے میں، لیکن اگر اس سے یہ سوال کر دو کہ حلال خدا کیا ہے، حرام خدا کیا ہے، وہ کہے بس یہ مجھے نہیں آتا، یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. اور سب سے بڑا گناہگار وہ ہے جو کسی گناہ کو یہ سمجھ کے کرے کہ ارے اتنے معمول میں کیا نقصان ہے، اتنا تو ہر ایک سے ہو جاتا ہے، کہاں تک ہم اپنے آپ کو بچائے جائیں. اگر ایک آدھ مرتبہ جھوٹ ہماری زبان سے نکل گیا، اگر ایک آدھ مرتبہ غیبت ہم نے کر لی تو کیا حرج ہے، یہ سب سے بڑا گناہگار. تو خبردار کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا، اسی طرح سے کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھنا، یہ نہ خیال کرنا کہ ارے کون یہ نیکی کرے. دیکھنے کتنے ہی ایسے مواقع ہوں گے کہ ہمارے اور آپ کے پاس کسی نیکی کے کرنے کا موقع ہوتا، سستی آ جاتی، غفلت آ جاتی، ارے یہ نیکی کون کرے، اس سے کیا مل جائے گا، دو چار سوال ملیں گے سب، اس سے بڑی بڑی نیکی ہم کر رہے ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، خود ہم نکالتے ہیں، داڑھی ہمارے چہرے پر ہے، گانا ہم نہیں سنتے، فلمیں ہم نے چھوڑ دی، نامہرا عورتوں کو ہم نہیں دیکھتے. اب اگر کسی چھوٹی موٹی نیکی کا موقع آ رہا ہو، مثلا راستے میں پڑا ہوا پتھر ہٹانا ہے، کون اسے ہٹائے، کیا ثواب ملے گا اس میں، ہمیں تو اتنی بڑی بڑی نیکیوں کا ثواب مل رہا ہے. کوئی مومن آ گیا، اب اس سے مسکرا کے بات کرنا یہ بھی ایک نیکی ہے، بات تو کرنا ہی ہے مگر مسکرا کے بات کریں یہ بھی ایک نیکی ہے. ارے کون اس چکر میں پڑے، کیا ثواب مل جائے گا، ایک ہاتھ اگر ثواب مل گیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. کسی مومن سے ہاتھ ملانے کا موقع آ گیا، اب ایک تو یہ ہے کہ بالکل بے دلی سے ہاتھ ملایا جائے، ہاتھ ملا لیا، ایک ہے اسلامی طریقہ کہ ذرا دباؤ کے ساتھ ہاتھ ملا، گرم جوشی کے ساتھ، پتا چلے کہ خلوص سے ہاتھ ملا رہے، چھوٹی سی نیکی ہے مگر ایک مرتبہ سوچا ہے کیا فائدہ میں ثواب ہی کتنا ہے. سونے جا رہے ہیں، واش بیسن کے سامنے سے گزر رہے، دل میں خیال آیا ایک مرتبہ وضو کرو، مگر فوراً یہ خیال آیا کہ بھائی نماز میں پڑھوں، روزہ میں رکھوں، اتنے سے وضو کرنے سے مجھے کتنا ثواب مل جائے گا. اگر کوئی مومن پریشان حال آیا، ہم اس کی مدد نہیں کر سکتے، نہ پیسے دے سکتے ہیں، نہ اس کا مقدمہ جتوا سکتے ہیں، نہ اس کو دوا دے سکتے ہیں، مگر خالی اس کی پریشانی سن لینا، کیونکہ سنا دینے سے بوجھ ہلکا ہوتا، خالی پریشانی سن لینا یہ بھی ایک نیکی ہے، مگر ہم نے سوچا کہ بھائی مدد تو اس کی کر نہیں سکتے، یہ 15 منٹ گفتگو سننے سے کیا فائدہ، ایک چھوٹی سی نیکی. تو اب رسول خدا یہی کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، چھوٹا نہ سمجھو، اس لیے کہ ایک چھوٹی سی نیکی بعض اوقات زمین و آسمان کا انقلاب برپا کر دیتی ہے. یہ محاورہ میرا ہے، مفہوم پیغمبر کا ہے، میدان قیامت میں. اب دیکھیے رسول بتا رہے ہیں، میدان قیامت میں جب مومنوں کو لایا جائے گا، حساب و کتاب کا مرحلہ آئے گا، رسول خدا کا فرمان، حساب و کتاب کا مرحلہ آئے گا تو کس طرح ہوگا حساب کتاب؟ میزان کے ذریعے. ہمیں سمجھانے کے لیے ترازو کی مثال دی گئی، خدا معلوم وہاں کا ترازو کیا ہوگا، وہ میزان کیا ہے، مگر سمجھانے کے لیے ترازو کی مثال دی گئی. ایک پلے میں نیکیاں رکھی جائیں گی، ایک پلے میں گناہ رکھے جائیں گے. گناہ گیا، نیکیاں زیادہ ہیں تو فرقوں جنت میں، گناہ زیادہ ہے تو عذاب بھگتنے کے لیے جہنم میں. لیکن پیغمبر اسلام یہ فرما رہے ہیں کہ ایک مومن ایسا آئے گا کہ جس کی نیکی اور بدی بالکل برابر ہو گئی، بالکل برابر. اب نہ یہ جنت میں جا سکتا ہے، نہ یہ جہنم میں جا سکتا ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ سے اسے ایک سہولت ملے گی، ایک فیسلٹی ملے گی، کہا جائے گا جاؤ تم مومن ہو، تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ میدان قیامت میں گھوم کر اگر کہیں سے ایک نیکی لے کے آ جاؤ، چاہے بہت چھوٹی نیکی ہو. اس وقت نیکی کی ضرورت کیا ہے؟ ترازو کا پلڑا ذرا سا جھک جائے، ذرا سا جھکانے کے لیے. چھوٹی سی نیکی بھی لے کے آ جاؤ تو جنت تمہاری ہے، ورنہ جنت تو تمہیں نہیں ملے گی. اب اس نے سوچا اگر خدا کوئی بہت بڑی نیکی مانگتا، بلکہ ایک نماز مانگتا، ایک روزہ مانگتا، ایک حج کا ثواب مانگتا، اس میں تو ذرا مشکل ہے کہ کون دے گا. اگر چھوٹی سی نیکی مجھے چاہیے، ایک مرتبہ کسی سے ہاتھ ملانے کی نیکی مل جائے تو میرا بیڑا پار اور جنت یقینی ہے. تو ایک نیکی ملنا کون سا مشکل کام ہے؟ سارا میدان قیامت میرے جاننے والے تو ہیں، یہاں پر والدین ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، دوست ہے، رشتے دار ہیں، پڑوسی ہیں، بھائی بہن ہیں، اتنی سی نیکی کیا مشکل کام ہے. اب یہ نکلا ایک مرتبہ اس مشن پر، مگر پتا چلا کہ جو بہت آسان مشن لگ رہا تھا وہ امپوسیبل مشن بن کے رہ گیا. اس لیے کہ جس کے پاس جاتا ہے نیکی دینا تو دور کی بات، قرآن کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ. وہ دن تو ایسا ہوگا کہ قیامت میں بھائی نے دیکھا سامنے سے میرا بھائی آ رہا بھاگے گا، اولاد نے دیکھا کہ میرے والدین آ رہے بھاگیں گے، والدین نے دیکھا ہمارا بیٹا آ رہا ہے بھاگیں گے، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو دیکھ کے بھاگے گا. رسول کہہ رہے کیوں بھاگیں گے؟ رسول نے بتایا اس لیے کہ ہر ایک کے دل میں ڈر ہوگا کہیں آ کر کوئی نیکی نہ مانگ بیٹھے. اب جس کے پاس گیا اس نے کہا بھائی میں تو خود اپنے بارے میں پریشان ہوں، ابھی میرا حساب کتاب نہیں ہوا، میں تمہیں کیسے نیکی دے دوں؟ اگر بعد میں پتا چلا کہ اسی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا تو کتنی مایوسی ہوگی. اب یہ مومن بڑا پریشان، یا اللہ میں کیا کروں، ایک چھوٹی سی نیکی چاہیے وہ کہیں سے نہیں مل رہی، اپنی حالت پر افسوس کرے گا. ارے دنیا میں کتنے موقع مجھ کو مل رہے تھے نیکی کمانے کے، مگر میں نے معمولی سمجھ کے نظر انداز کر دیے، مگر میں نے چھوٹا سمجھ کے نظر کیا، اب کیا کیا جائے. مایوس مایوس واپس آ رہا کہ راستے میں ایک اور مومن مل گیا، مگر ایسا مومن نہ کوئی رشتے داری ہے، نہ کوئی دوستی ہے، نہ جان پہچان ہے، اس نے خود ہی اس کا راستہ روکا. بڑے پریشان ہو، کہاں جا رہے ہو؟ سارا واقعہ سنایا. دوسرے مومن نے کہا اچھا ایک نیکی کی بات ہے، چلو میں ایک نیکی تمہیں دینے کو تیار ہوں، لے جاؤ میری نیکی. نیکی میری، بڑا خوش، بڑا مطمئن، مگر حیران بھی ہو گیا. والدین نے منع کر دی، اولاد نے منع کر دیا، زندگی کے ساتھی نے منع کر دی، رشتے داروں نے منع کر دی، دوستوں نے منع کر دیا. یہ کون سا سخی مومن ہے کہ جان نہ پہچان اپنی نیکی دے دی؟ نیکی تو سب سے مشکل کام ہو گئے قیامت کے میدان میں. پہلے نہیں سمجھ رہا تھا، پہلے تو سوچتا تھا کہ نیکی ملنا کیا مشکل ہے، اب پتا چلا جب سب جگہ سے گھوم کے آیا. کتنے سخی ہو، ایسے ہی نیکیاں لٹا رہے ہو. ایک کتنی نیکیاں تمہارے پاس ہے، یا بہت سارا اسٹاک تمہارے پاس بھرا ہوا ہے نیکیوں کا؟ وہ دوسرا مومن مسکرائے گا، کہے گا کہ کیا بات کرتے ہو، ارے مجھ جیسا تو گناہ گار کوئی ہوئے زمین پر نہیں، ساری زندگی گناہ کیے، صرف ایک نیکی میں نے کی تھی، وہی میرے پاس موجود ہے. اب یہ تو مجھے پتا کہ جب ترازو میں رکھا جائے گا تو میرے پاس نیکی تو ایک ہی ہے، باقی تو سارے گناہ. یہ نیکی میرے تو کسی کام آنے کی نہیں ہے، مجھے تو جانا ہی جانا جہنم میں ہے. ایک آدھ نیکی کا فرق ہو، 5-10 نیکیوں کا فرق ہو تو انسان ٹرائی بھی کرے، مگر جس کو پتا کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو میرے لیے تو بیکار ہے. چلو تم ہی لے جاؤ یہ نیکی، اگر میرے لیے بیکار تمہارے کام آ جائے تو مجھے اسی پر خوشی ہے. یہ مومن خوش خوش واپس آیا, خدا بندہ میں نیکی لے کے آ گیا ہوں. یہ نہیں نیکی, نیکی رکھی گئی نامہ اعمال میں, ترازو میں جنت کا حکم ملا, مگر ایک مرتبہ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اسے تو لے جا رہے ہو جنت میں, اس دوسرے کو بھی لے کے جاؤ, اسے نہ چھوڑنا. گھبرا کے فرشتے کہیں گے خدا بندہ اس کے نامہ اعمال میں تو کوئی نیکی نہیں, ایک تھی وہ بھی دے دی. کہا کہ ہاں, مگر اسے میرے مومن بندے کا اتنا تو خیال تھا کہ جس سوال کا جواب اس کے رشتے داروں میں نام دیا, اس کو اتنا تو خیال ہوا کہ میں اگر فائدہ نہیں اٹھا سکتا تو دوسرے ہی کو فائدہ پہنچاؤ, جسے میرے مومن بندے کا اتنا خیال آ جائے. اب میرا فرض ہے کہ میں اسے بخشوں اور اپنی جنت میں جگہ دوں. تو پیغمبر کا آخری جملہ یہ ہے کہ دیکھو تم نے اتنے بڑے گناہ کیوں نہ کیے ہوں, مگر رحمت خدا سے نا امید نہ ہونا اور نیکیاں نہ چھوڑنا. ہو سکتا ہے یہ مومن تم ہی ہو جو صرف ایک نیکی دے کر جنت میں جا رہا ہے, ہو سکتا ہے یہ ہم ہی ہو جو صرف ایک نیکی ہماری قبول ہو اور وہی ہم کسی کو دے کے جنت میں پہنچ جائیں. تو اب اگر کوئی بڑا گناہگار ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں داڑھی نہیں رکھ سکتا, ممکن نہیں ہے, تو ارے نہیں رکھ سکتے, مہینے میں ایک دن داڑھی کو رکھ لو, چاہے اگلے دن صاف ہو جائے, مگر ہو سکتا ہے یہی ایک دن کا ثواب تمہیں جنت میں لے جائے. اگر ایسی عورت ہے تو یہ سمجھ رہی کہ میں پردہ کر ہی نہیں سکتی, نہ کرو, مگر کسی ایک دن ایک رشتے دار کے یہاں پردہ کر کے چلی جاؤ, ہو سکتا ہے یہی ایک دن کا پردہ تمہیں بخشوا دے. ایک مومن ہے, اسے یقین ہے کہ میں صبح کی نماز تو کبھی اٹھ کے نہیں پڑھ سکتا, نہیں پڑھ سکتے, ارے مہینے میں ایک دن ہی صبح کو اٹھ جاؤ, ہو سکتا ہے یہی ایک نماز تمہیں جنت میں لے گا. تو لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, گناہ اتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو, ساتھ ساتھ نیکیاں کرتے رہو, چاہے چھوٹی نیکی صحیح چاہے معمولی نیکی صحیح, اگر ایک نیکی بعض اوقات جنت میں لے جا سکتی ہے. لیکن جب انسان کو بالکل مایوسی ہو تو انسان کرتی ہوئی نیکیاں بھی بند کر دیتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے شرک کے بعد, کیونکہ اس کی وجہ سے باقی نیکیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. مگر اب صحیح معنوں میں یہ گناہ ہے کیا اور اسے کیسے ختم کیا جائے, یہ ہماری آئندہ گفتگو کا موضوع ہوگا. آج کا درس اختتام کو پہنچا, اور جیسا کہ میں نے کہا کہ کیونکہ اس سے پہلے ایسے واقعات بھی جا چکے کہ شدت کرنے والے آئے تھے اور درس نہ ہوتا تھا, اس لیے مسلسل یہ اعلان کرنا پڑ رہا کہ آئندہ جمعے کو بھی یہ درس ہوگا, اس کے بعد 28 مارچ کی جمعے کو وقفہ, صرف ایک جمعے کا وقفہ, اور دوبارہ پھر 3 یا 4 اپریل جو جمعہ آئے گا اس میں یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو ایک ہفتے کا وقفہ رہے گا 28 مارچ کا, یہ اعلان پہلے کر دیا گیا تاکہ اگر آئندہ جمعے کو آ کر اعلان نہ سن سکے تو اسے 28 مارچ کو کوئی دوست نہ ہو. جب اختتام کو پہنچا, اگر کسی کا سوال ہے تو سوال دیجیے.